بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 16 ستمبر 2011، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں محترم جناب حافظ محمد زبیر صاحب نے خطاب جمعہ میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے اسباب کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
نحمد و نصلی علی رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. صدق اللہ العظیم. سورہ انعام کی ایک آیہ مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. ہماری آج کی اس نشست کا جو موضوع ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کے اسباب. اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے ناراض ہو جائے اور اسے کسی نوعیت کے عذاب یا سزا میں مبتلا کر دے، تو اس سزا یا عذاب سے بچنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ کتاب و سنت کی روشنی میں ہم اس نشست کے اندر ان اسباب اور اللہ کے عذاب سے بچاؤ کے طریقہ کار کا ایک مختصر سا جائزہ لیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی اپنی پیدا کردہ مخلوق میں سے جب کسی قوم سے ناراض ہوتے ہیں تو اخروی عذاب تو ہے ہی ہے، لیکن دنیا میں بھی اس کو سزا دیتے ہیں. سورہ الف لام میم سجدہ کی آیت ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، کہ ہم لازمن چھکائیں گے ان کو، لازمن لازمن. دو دفعہ تاکید کے الفاظ بیان فرمائے کہ ہم لازمن لازمن چھکائیں گے ان کو، ایک قریبی عذاب، چھوٹا عذاب، دون العذاب الاکبر، ایک بڑے عذاب سے پہلے. مقصود کیا ہے؟ لعلہم یرجعون، شاید اللہ کی طرف لوٹ آئے. جب کسی قوم کی نافرمانی یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معصیت حد سے بڑھ جاتی ہے تو اللہ کے صبر و حلم کے پیمانے لبریز ہو جاتے ہیں. پھر اخروی عذاب تو ہے ہی ہے، جیسے آل فرعون کے بارے میں کہا، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، وہ تو ہے ہی ہے، صبح و شام آپ کے سامنے ان کو پیش کیا جا رہا ہے، لیکن اللہ نے ان کو پھر دنیا میں بھی نہیں چھوڑا. چھوٹے چھوٹے عذاب، چھوٹی چھوٹی پکڑے اللہ کی طرف سے ان کے اوپر مسلسل پے در پے آتے ہیں. تو یہ گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کسی قوم سے ناراضگی کی انتہا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہی عذاب میں مبتلا کر دے. تو عذاب کی ان صورتوں کا اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر تذکرہ فرمایا. فرمایا قل هو القادر علی یبعث علیکم عذابا من فوقکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے، آسمانوں سے، بارش کی صورت میں، طوفان اور آندھی کی صورت میں، اور آپ کہہ لیں کہ ڈینگی مچھروں کی صورت میں، یہ بھی عذاب کی ایک قسم ہے. او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے، تو زلزلہ بھیج دیا، سیلاب بھیج دیا. پہلے آزاد کشمیر، وہاں پہ زلزلے کا ایک بہت بڑا سانحہ ہمیں برداشت کرنا پڑا. اس کے بعد پچھلے سال یہاں پنجاب میں اور اسی طرح سندھ کے ایک بڑے علاقے میں سیلاب آیا، لاکھوں افراد اس سے متاثر ہوئے. اس سال پھر جو ہے وہ سیلاب نے رخ کر لیا. او یلبسکم شیعا، اور آزاد کی ایک تیسری صورت بھی ہے، وہ کیا ہے؟ کہ تم کو گروہوں میں تقسیم کر دے اللہ تعالیٰ، تو یہ ہے نا کہ جو آپ سے ناراض ہے، جو آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہے، وہ خود آپ سے بدلہ لے. اور ایک بدلہ لینے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جس سے آپ نے بدلہ لینا ہے آپ اس کے بیٹے کو اس کے خلاف کھڑا کر دیں، اپنے دشمن کے بیٹے کو اس بات پہ آمادہ کریں کہ وہ اپنے باپ کو قتل کر دے، اس سے بڑے عذاب کی کیا صورت ہوگی. تو یہ وہ صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آسمانوں سے کوئی آندھی اور طوفان بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو زمین سے کوئی زلزلہ یا سیلاب برپا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے گا، تو آپس میں لڑ مرو گے، اللہ کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا. تو او یم بے سر تم شیعہ، یا اللہ تعالیٰ تم کو گروہوں میں تقسیم کر دے گا، لسانی بنیادوں پہ، قومیت پرستی کی بنیادوں پہ یا مذہبی بنیادوں پہ. ویزی کے بعد تم باسبا، اور تم ایک دوسرے کو اپنی طاقت کا مزہ چکھانے لگتے ہو. اور یہ وہ عذاب کی بدترین صورت ہے کہ جس کے اندر ہماری قوم اس وقت بری طرح مبتلا ہے. اب سرحد میں کیا ہو رہا ہے آپ سب حضرات جانتے ہیں، جو بھی ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھتے ہیں یا نہیں بیٹھتے، کم از کم اخبار پڑھ لیتے ہیں تو وہ واقف ہیں کہ وہاں ہمارے یہاں سیکورٹی فورسز کے درمیان اور طالبان کے مابین ایک جنگ جاری ہے. اور اس کے نتیجے میں صرف یہی نہیں ہے کہ صرف وہی دو فریق متاثر ہو رہے ہیں، لاکھوں کے قریب عوام الناس متاثر ہو رہی ہے. مساجد کے اندر خود کش بم دھماکے ہو رہے ہیں، جنازوں کے اندر خود کش دھماکے ہو رہے ہیں، خود کش حملے ہو رہے ہیں. کہ قتل و غارت کا فتنہ ہے، مسلمان مسلمان کو مار رہا ہے، اور ہر ایک کے پاس دوسرے کو مارنے کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ جواز ہے یا تعویل ہے. یہ کہتے ہیں وہ دہشت گرد ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تاغوت اور کافر ہیں، اور درمیان میں جو تیسری قوم ہے عوام الناس سویلینز، ان کو بھی مارنے کی تعویلات دونوں کے پاس موجود ہیں. یہ قتل و غارت سرحد کے اندر ہو رہی ہے. ادھر بلوچستان میں چلے جائیں تو وہاں لسانی بنیادوں کے اوپر کوئٹہ میں پنجابیوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی ہے. اور اس میں بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری سابقہ جو حکومتیں تھیں، پرویز مشرف کی جو حکومت تھی، ان لوگوں کی غلطیاں ہیں کہ اکبر بگٹی کو مروایا گیا، اب اس کے قبائل کھڑے ہو گئے لسانی بنیادوں پہ، اب وہ قتل و غارت کر رہے ہیں، نہیں باز آتے، کبھی ریل کی پٹڑی اڑا دی، کبھی کسی پروفیسر صاحب کو قتل کر دیا، مسخ شدہ لاشیں مل رہی ہیں، آرمی کی طرف سے بھی ایسا ہو رہا ہے، ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور وہاں لسانی بنیادوں کے جو قبائل ہیں وہ بھی آرمی اور رینجرز کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، باہمی قتل و غارت وہاں پہ بھی. اور جو پاکستان کا تیسرا صوبہ سندھ ہے، اس کی صورتحال کا کبھی آپ جائزہ لیں تو اخبارات بھرے پڑے ہیں کراچی کی صورتحال سے، تو رونا آتا ہے. ظالم صرف مارتے نہیں ہیں، ڈرل مشینوں سے سوراخ کر کے مارتے ہیں، عذاب کاٹ کے بوری بند لاشیں ملتی ہیں. ایک دوسرے کے خلاف اس قدر بغض اور نفرت بڑھ چکی ہے کہ صرف اس کو قتل کرنے سے بھی تسکین نہیں ہوتی، اس کا جذبہ ٹھنڈا نہیں پڑتا، وہ پہلے بدترین تشدد کا نشانہ بناتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو قتل کرتا ہے، اور قتل کرنے کے بعد بوری کے اندر بند کر کے شرائیوں پہ پھینک جاتا ہے. امن چاہتے ہو یا جنگ چاہتے ہو، ساتھ یہ رکا ملتا ہے. یہ صورتحال ہو رہی ہے. ہمارے ایک معروف کالم نگار نے لکھا کہ کراچی کے اندر اس وقت 101 تھانے ہیں، جن میں سے 45 تھانے، 45% جو کراچی کا علاقہ ہے، نو گو ایریا بن چکا ہے. ایم کیو ایم نے، پیپلز پارٹی نے، سنی تحریک نے، او این پی نے، یہ چار جو سیاسی جماعتیں ہیں، یہ مذہبی جماعتیں میں سے ایک سنی تحریک، انہوں نے اپنے اپنے علاقوں کے اندر جو ہے وہ بیریئرز رکھ لیے ہیں. متعلقہ علاقے کے تھانے کے لیے، تھانے دار کے لیے بھی یہ گنجائش نہیں ہے کہ ان کے علاقے کے اندر ان کی مرضی کے بغیر داخل ہو سکے. تو یہ ہے کہ یہ قوم اس وقت جو ہے وہ تقسیم ہو چکی ہے دھڑوں کے اندر، اور ایک دوسرے کو مار رہی ہے، قتل کر رہی ہے. بظاہر سیاسی جماعتوں کے جو بڑے ہیں وہ بیٹھ بھی جاتے ہیں آپس میں، باتیں بھی کر لیتے ہیں، اتحاد ہو گیا، امن ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، لیکن یہ ہے کہ اس عذاب کے اندر یہ قوم مبتلا ہے. اور اس عذاب سے نکلنے کی کوئی صورت فی الحال نظر نہیں آ رہی. انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب غور کریں ہم کیسے پھیر پھیر کے آیات کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، شاید کہ ان میں سے کچھ ایسی ہوں جو بات کو سمجھے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور آیہ مبارکہ کے اندر عذاب کی ان صورتوں کا تذکرہ فرمایا، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مثال بیان کرتا ہے ایک بستی کی، کانت آمنہ مطمئنہ، بڑی پرسکون تھی، مطمئن تھی، یأتیہا رزقہا رغداً من کل مکان، اس کی معاشی صورتحال بھی بہت بہتر تھی، چاروں طرف سے جو ہے وہ زمین سونا اگل رہی تھی، تجارت کی فراوانی تھی، فکفرت بانعم اللہ، لیکن اس قوم نے، اس بستی نے کیا کیا، اللہ کی نعمتوں کی قدر لگائی، ناشکری کی، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، اللہ تعالیٰ نے اسے دو قسم کے عذابوں میں مبتلا کیا، بھوک کا عذاب اور خوف کا عذاب۔ آج بھی آپ کسی تجزیہ نگار سے پوچھیں نا بھائی پاکستان کے کیا مسائل ہیں، وہ دو ہی مسائل بتائے گا، غربت ہے، کھانے کو نہیں ملتا، غریب بیچارہ ظلم کی چکی میں پس رہا ہے، والخوف ڈر ہے، سیکورٹی نہیں ہے، آپ کی جان محفوظ نہیں ہے، نہ چور و چکوں سے، ڈاکوؤں سے، اور نہ ہی آپ کی اپنی سیکورٹی فورسز سے، آپ کی اپنی حکومت سے، آپ کی اپنی گورنمنٹ سے۔ یہ ہے کہ نہ مال محفوظ ہے نہ جان محفوظ ہے، یہی دو بڑے مسائل ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ کیا ہے، یہ عذاب ہے جو اس قوم کے اوپر بھیجا جاتا ہے جو اللہ کی ناقدری، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری میں مبتلا ہو۔ اسی طرح آل فرعون کے اوپر جو مختلف قسم کے عذاب بھیجے گئے، ان کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، جب قوم فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، ان کو نہ سمجھ آئی، یہ سمجھ آ گئی ایمان نہیں لے کے آئے، ماننے کو تیار نہیں تھے، تو ہم نے پکڑا آل فرعون کو قحط سالی میں، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، زمین جو پیداوار دے رہی تھی، جو پھل پیدا ہو رہے تھے وہ کم ہو گئے، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرتے۔ پاک سالی کی صورت میں عذاب آیا اور زمین کی پیداوار کی کمی کی صورت میں، یہ دو عذاب آئے۔ اس کے بعد پھر پانچ عذاب آئے، تو سات قسم کے عذاب آئے تھے آل فرعون پہ، لیکن انہیں ان سات قسم کی چھوٹی چھوٹی پکڑوں یا چھوٹے چھوٹے عذابوں سے یا دنیاوی عذابوں سے انہیں کوئی نصیحت حاصل نہ ہو، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بڑی پکڑ کے اندر پکڑا، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذَا، جب انہیں کوئی نعمت حاصل ہوتی کہتے یہ تو ہماری اپنی محنت کا نتیجہ ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر کوئی برائی ان کو پہنچتی، اللہ کی طرف سے کوئی سزا، کوئی آزمائش، کوئی مصیبت آ جاتی، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ، تو بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اہل ایمان کے بارے میں نحوست اور بدشگونی کیا کرتے تھے، یہ اصل میں موسیٰ علیہ السلام نے ایک نئی دعوت کا آغاز شروع کر دیا، ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا، تو یہ اصل میں اس کی نحوست ہے جس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ آزمائش آ گئی، أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ، خبردار ان کی نحوست تو اللہ کے پاس ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان کی اکثریت وہ نہیں جانتے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیات کے اندر فرمایا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، پھر ہم نے ان کے اوپر طوفان کا عذاب بھیجا، تیز آندھی، جھکڑ، طوفان، کہ ان کی ہر چیز کو تل پٹ کر کے رکھ دیتا، والجراد، پھر ہم نے ٹڈیوں کا عذاب بھی بھیج کر دیکھا کہ ٹڈی دل آئے اور ان کی ساری جو کھیتیاں تھیں وہ چٹ کر گئے، والکمل، اور ہم نے ان کے اوپر جو ہے وہ جوؤں کا عذاب بھیجا یا چچڑیوں کا عذاب بھیجا، ان کے بستروں کے اندر، ان کے برتنوں کے اندر، ان کی ہر کھانے پینے کی چیز کے اندر سے چچڑیاں یا جوئیں پڑ گئیں، وزفادے، اور اسی طرح ہم نے مینڈکوں کا عذاب بھیجا، یعنی حشرات الارض ہے نا، ڈینگی بھی کیا ہے، یہ بھی حشرات الارض میں سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر بھی حشرات الارض کے عذاب بھیجے جو ان کے لیے مصیبت بن گئے، عذاب بن گئے، ودب، اور خون کا عذاب بھیجا، جس چیز کو بھی اٹھاتے تھے اس کے اندر سے خون نکلتا تھا، اب جانور کا دودھ تو ہے تو اس کے ساتھ خون نکل رہا ہے، آیات المفصلات، یہ عذاب ان کے اوپر وقفے وقفے سے آتے رہے، فاستکبروا، لیکن انہوں نے تکبر کیا. وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ, اور وہ ایک مجرم قوم تھی. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ, اور اگلی بات بہت اہم ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کوئی پکڑ بھیجتا تھا, ابھی عذاب تو ایک ساتھ نہیں آئے, ہمارے اوپر بھی ایک ساتھ نہیں آئے, پہلے زلزلہ آیا, پھر سیلاب آیا, پھر آپ کہیں گے باہمی قتل و غارت کا مسئلہ شروع ہو گیا, ڈینگی صاحب آ گیا, پھر آگے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. تو وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ, اور جب بھی ان کے اوپر کوئی عذاب نازل ہوتا تھا, قالوا یا موسیٰ, تو دوڑتے ہوئے آتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس, آپ بڑے نیک ہیں, ادعو لنا ربک, اپنے رب سے ذرا دعا تو کریں, بما عہد عندک, آپ کے رب نے تو آپ سے عہد بھی لے رکھا ہے کہ وہ آپ کی دعا قبول فرمائے گا. لئن کشفت عنا الرزق, اور اگر یہ عذاب ہم سے ٹل جائے, لنؤمنن لک, ہم لازمن ایمان لے آئیں گے, آپ کی بات مان لیں گے. وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ, اور بنی اسرائیل کو بھی آپ کے ساتھ بھیج دیں گے. تو بنی اسرائیل کو ہم نے غلام بنایا ہوا ہے زبردستی کا, ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں, وہ ظلم بھی ختم کر دیں گے. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ, اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ان سے وہ عذاب ہٹا لیتے تھے کچھ دیر کے لیے, وہ آزمائش دور کر دیتے تھے, اذا ہم ينقصوا, تو اس کے بعد فوراً عہد توڑ دیتے تھے. جب نافرمانی کسی قوم کی رگوں کے اندر رچ بس جائے, تو پھر انبیاء کی دعائیں بھی ان کے لیے کوئی فائدہ اور نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوتی. عوام الناس کی دعائیں کیا کریں گے, اب زرداری صاحب جو ہے اپنے طور پہ اصلاح نہیں کرنی ہے, اب اخبارات کے اندر اتنے بڑے بڑے اشتہارات لگوائے جا رہے ہیں کہ بدھ کے روز جو ہے وہ قوم اجتماعی طور پہ جو ہے وہ مغفرت کی دعا کرے. وہ بہت پیاری بات کہی آج وہ معروف کالم نگار جاوید چودھری صاحب, انہوں نے کہا کہ یہاں تو عوام الناس یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ مغفرت کی دعا مانگیں, قوم کے اوپر مختلف قسم کے عذاب آ رہے ہیں اور خود لندن میں بیٹھے ہیں اس ڈر سے کہ ان کو ڈینگی نہ ہو جائے. تو یہ یعنی اس قوم کی جو ہے وہ حکمرانوں کی صورت حال ہے. یعنی توبہ کیا صرف غریب طبقہ کرے, وہ تو بیچارہ پہلے ہی جو ہے وہ غربت میں مارا ہوا ہے, اسے تو پہلے ہی خدا رات دن یاد آتا ہے. اصل میں تو توبہ کی ضرورت خوشحال طبقے کو ہے, حکمران اور صاحب اقتدار طبقے کو ہے, اور جب تک وہ طبقہ توبہ نہیں کرتا, اور وہ توبہ بھی توبہ تم نے سوچ صدقے دل سے توبہ, اس وقت تک اس قوم سے یہ عذاب ٹلنے والے نہیں. فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان سے وہ عذاب یا آزمائش ہٹا لیا جاتا, تو وہ اس وعدے کو توڑ دیتے تھے. فانتقم نامے, پھر ہم نے ان سے ایک ہی دفعہ انتقام لیا. فاغرقناہم فی الیم بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین, اور ہم نے ان کو دریا کے اندر سمندر میں غرق کر دیا, بس سبب اس کے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ہماری آیات سے غافل تھے. یہ چھوٹے چھوٹے عذاب, ان کا نتیجہ ایک بڑا عذاب ہے. یہ چھوٹی چھوٹی آزمائشیں, ان کا نتیجہ ایک بڑی آزمائش ہے. یعنی مقصود ان چھوٹی چھوٹی آزمائشوں یا ان چھوٹے چھوٹے عذابوں کا یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرے, اور اگر کوئی قوم بحثیت قوم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتی, پھر اس کا مستقبل کیا ہے, ایک بڑی پکڑ, ایک بڑا عذاب. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو دوسری آیات کے اندر بھی واضح فرمایا. سورہ آراف کی ایک آیت ہے, وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب بھی ہم کسی نبی کو بھیجتے تھے کسی بستی کے اندر, تو جب اس بستی والوں نے نافرمانی کی تو ہم نے ان کو پکڑا سختی کے اندر, جسمانی سختی بھی آئی اور معاشی بدحالی بھی. لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ, شاید کہ وہ گڑ گڑائیں, اللہ کی طرف رجوع کریں, لیکن لوگوں کے دل سخت ہو چکے تھے, اللہ کی طرف انہوں نے رجوع نہ کیا. ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ, پھر ہم نے سارے عذاب اٹھا لیے, ساری آزمائشیں ختم کر دی, بھلائیاں آ گئیں, اللہ کی رحمتیں نازل ہونے لگیں, ادھر ادھر سے مال و دولت کی خوب ریل پیل ہو گئی. حتی عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء, پھر وہ لوگ بھی خوب سرکشی میں آگے بڑھ گئے کہ ہم نے جو ہے وہ ان چیلنجز کا مقابلہ کر لیا, آزمائشیں ہم سے دور ہو گئیں, عذاب ہم سے ٹل گئے, ان کی سرکشی بڑھ گئی. اور کہنے لگے ہمارے باپ دادا نے کبھی کوئی آزمائش دیکھی تھی, ہمیں تو پتہ بھی نہیں آزمائش کیا ہوتی ہے. فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً, تو ہم نے اچانک ان کو ایک دن پکڑا. وہم لا یشعرون اس حال میں کہ وہ شعور بھی نہیں رکھتے. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کسی قوم کے بارے میں کہ جو اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس کا خلاصہ اگر میں چند الفاظ میں بیان کروں تو اللہ تعالیٰ شروع میں کسی قوم کو جو کہ اللہ کی نافرمانی اور اللہ کو بہت زیادہ ناراض کر بیٹھتی ہے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی آزمائشیں اور عذاب بھیجتے ہیں, اور ہماری قوم بلا شبہ ان آزمائشوں کے اندر اس وقت مبتلا ہے. اور اگر تو وہ قوم بحثیت قوم رجوع کر لیتی ہے, اللہ کی جناب میں توبہ کر لیتی ہے, جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم 100,000 یا اس سے زائد افراد تھے, سب کے سب نکل آئے, بچے الگ ہو گئے, عورتیں الگ ہو گئیں, مرد الگ ہو گئے, نوجوان الگ ہو گئے, اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑے, سچی توبہ کر دی پوری قوم میں, ایک فرد بھی پیچھے نہیں رہا, اللہ نے اس عذاب کو ٹال دیا. تو اگر بحثیت قوم یہ قوم توبہ کر لیتی ہے پھر تو شاید یہ عذاب ٹل جائے, ورنہ تو ان چھوٹی چھوٹی پکڑوں کا جو آخری نتیجہ ہے وہ کیا ہے, ایک بڑی پکڑ ہے. اور آپ کے صاحب بصیرت صاحب فراست لوگ لکھ رہے ہیں بتلا رہے ہیں, کبھی اوریا مقبول جان کے کالم پڑھیں آپ, وہ ان لوگوں کی محفلوں میں کافی بیٹھتے ہیں خود, وہ جو کہتے ہیں کہ جو اللہ والے ہیں. ابھی پچھلے دن انہوں نے 2-4 دن پہلے کالم لکھا جس میں کہا کہ کہنے والوں نے مجھ سے کہہ دیا کہ لوگوں کو یہ بتلا دو کہ اس قوم کے خوشحال لوگوں کو ہم لاہور کی سڑکوں کے اوپر ایسے دوڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے چوہے سیلاب کے پانی سے بھاگتے, اپنے گھروں سے ایسے نکل کر بھاگتے. یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے بصیرت دی, کچھ فراست دی, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے سامنے بہت ساری باتیں کھول بھی دی. تو یہ ہے کہ قرآن مجید بھی ہماری اسی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ اگر اس قوم نے بحثیت قوم اللہ کے ہاں توبہ نہ کی تو اس کا انجام وہی ہے, ایک بڑی پکڑ ہے. اور اس بڑی پکڑ میں بھی سب سے زیادہ جس طبقے کی پکڑ ہوگی وہ خوشحال طبقہ ہے, وہ اس قوم کا صاحب اقتدار طبقہ ہے. اب دوسری جو بات ہے جو ہمیں اس نشست کے اندر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ عذاب کے اسباب کیا ہیں, عذاب آتا کیوں ہے. یعنی یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ یہ قوم عذاب کی مختلف صورتوں میں مبتلا ہے, اب اللہ کا یہ عذاب آتا کیوں ہے, اس کے اسباب کیا ہیں, اس کے علل کیا ہیں, اس کی وجوہات کیا ہیں, کتاب و سنت کی روشنی میں وہ کیا بیان کی ہے. تو سب سے پہلا سبب جو بیان کیا گیا وہ لوگوں کے اعمال ہیں, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, زمین کے اندر بھی فساد برپا ہو گیا, سمندروں میں بھی فساد برپا ہو گیا لوگوں کے اعمال کی بدولت. اب سمندر میں تو انسان نہیں رہتے, مفسرین نے لکھا ہے کہ انسان جب زمین کے اندر فساد برپا کرتا ہے تو اس کے اثرات صرف انسانوں پہ مرتب نہیں ہوتے بلکہ حیوانات کے اوپر بھی, اور یہاں تک کہ سمندری مخلوقات بھی اس سے متاثر ہوتی ہیں. زمین کے اوپر ہونے والا ظلم جو ہے وہ اس سے زمین کے اوپر رہنے والی ہر مخلوق متاثر ہوتی ہے. اس لیے قرآن مجید نے کہا کہ زمین اور سمندروں میں فساد برپا ہو گیا لوگوں کے اعمال کے سبب سے. اور اسی طرح ایک اور جگہ سورہ شورا کے اندر فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, جو بھی تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے تمہارے اعمال کی بدولت, تمہارے کرتوتوں کی بدولت. ویعفو عن کثیر, بہت ساری باتیں تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے, وہ تو ویسے ہی در گزر کر دیتا ہے. ولو یعاقب اللہ الناس بظلمہم ما ترک علی ظہرہا من دابۃ ولو یعاقب اللہ الناس بما کسبوا, اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے اعمال پہ پکڑنا شروع کر دیتا, ما ترک علی ظہرہا من دابۃ, زمین کے اندر کوئی چلتی پھرتی جاندار چیز تمہیں نظر نہ آتی, یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, وہ رحمان ہے رحیم ہے, کس قدر جو ہے وہ حلیم ہے کہ وہ بہت برداشت کرتا ہے. لیکن اس برداشت کی ایک حد ہوتی ہے کہ جب انسان کا انسان کے اوپر ظلم حدود کو کراس کر جائے پھر اللہ کی طرف سے جو ہے وہ پکڑے آتے ہیں. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی جامع روایت ہے جو کہ سنن ترمذی میں امام ترمذی رحم اللہ علیہ نے کتاب الفتن کے اندر نقل کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اوپر آنے والے عذاب کے 15 اسباب بیان فرمائے. عن علی بن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا فعلت امتی 15 خصلہ, جب میری امت میں 15 خصلتیں پیدا ہو جائیں گی, جب میری امت میں یہ 15 صفات پیدا ہو جائیں, کون سی؟ حل بحل البلاء, ساتھ یہ بتا دیا کہ جب یہ 15 پیدا ہو جائیں گی تو اس کے اوپر آزمائشیں, اس کے اوپر عذاب نازل ہونا شروع ہو جائیں گے. فقیل وما ہونا یا رسول اللہ, کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ 15 خصلتیں, وہ 15 صفات کیا ہے؟ قال اذا کان المغلم دوالا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پہلی خصلت یہ ہے کہ جب مال غنیمت, قوم کا پیسہ, بیت المال کا پیسہ تمہارے حکمران طبقے کے ہاتھوں میں ہی گردش کرتا رہے, یعنی بیت المال کا پیسہ یا قوم کا پیسہ حکمران اپنی عیاشیوں پہ خرچ کرنا شروع کر دے, والامانت مغنما, اور لوگ امانت کو مال غنیمت سمجھنے لگیں, یعنی امانت اگر کسی کے پاس رکھوائی جائے تو اس کو ہڑپ کر جائے, والزکات مغرما, اور لوگ زکات کو چٹی سمجھنے لگیں, زکات اگر دینی پڑ جائے تو ان کے دل کے اندر ناگواری, کراہت ہو, یعنی بظاہر دے بھی دیتے ہو لیکن دل کے اندر جو ہے وہ خواہش نہیں ہے, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ مر چکا ہے, مال کی محبت جو ہے وہ دل کے اندر راسخ ہو چکی ہے, تو وہ زکات دیں گے لیکن زکات کو ایک تاوان, ایک ٹیکس اور ایک چٹی سمجھتے ہوئے دیں گے. وآتا الرجل زوجته, اور ایک شخص اپنی بیوی کا مرید بن جائے گا, اپنی بیوی کا مطیع اور فرما بردار ہوگا, وہ آپ کا امہ, اور اپنی ماں کا نافرمان ہوگا, وبر صدیقہ, اپنے دوست کے ساتھ بھلائی کرے گا, اس کو قریب کرے گا, ایک روایت کے الفاظ ہیں اپنے دوست کو اپنے قریب کرے گا, وہ جفا آبا, اور اپنے باپ کے ساتھ جفا کرے گا, اپنے باپ کو اپنے سے دور کرے گا, وارتفعت الاصوات في المساجد, مسجدوں کے اندر آوازیں بلند ہونا شروع ہو جائیں گی, مراد کیا ہے؟ لوگ مساجد کے اندر جھگڑا کریں گے, یہی ہو رہا ہے ہمارے یہاں فرقہ واریت, اس قوم کے اوپر جو عذاب نازل ہوئے ان عذابوں میں سے ایک بڑا عذاب یہ بھی. وکان زعیم القوم اردلہ, قوم کا سردار ان کا رذیل ترین آدمی ہوگا, سردار سے کیا مراد ہے ہمارے, صدر, جو بھی قوم کا صدر ہوگا, جو سردار ہوگا, ارغل ہوں, جو ان میں سے سب سے گندا, گھٹیا, حقیر سوچ والا آدمی ہوگا وہ ان کا سردار. وأكرم الرجل مخافة الشر, کسی شخص کی عزت کی جائے گی اس سے شر سے, ڈر کی وجہ سے, عزت دل سے نہیں کرے گا, یعنی ہیلو ہائے یا سلام کیوں کہے گا, کہ اس کے شر سے بچ سکے. وشربت الخمور, شراب پی جائے گی, عام ہو جائے گی, ولبس الحریر, مرد جو ہے وہ ریشم کے لباس پہننا شروع کر دیں گے, واتخذت القینات والمعازف, گانے بجانے والیاں اور موسیقی کے آلات عام ہو جائیں گے, ولان آخر هذه الامه اولها, اور اس امت کا بعد والا طبقہ اس امت کے پہلے طبقے پہ لان تان کرے گا, جیسے صحابہ کے اوپر لان تان کرتے ہیں لوگ, کہ یہ بھی ہے کہ اپنے باپ دادا کو برا بلا کہنا, وہ تو ایسے تھے, ایسے تھے, ان پڑھ تھے, جاہل تھے, اصل ہم جو ہے وہ متمدن ہیں, سولائزڈ ہیں, ہمارے باپ دادا کو کیا معلوم تھا, ہمارے بڑوں کو کیا پتا تھا. فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَا, جب یہ خصلتیں میری امت میں پیدا ہو جائیں تو پھر انتظار کرو سرخ آندھیوں کا, او خصفن, یا اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو زمین کے اندر دھنسا دے, وہ مسخا, یا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کی شکلوں کو مسخ کر دے. وفی روایہ, ایک اور روایت کے الفاظ ہیں, فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَا, کہ جب یہ خصلتیں میری امت میں پیدا ہو جائیں تو پھر انتظار کرو سرخ آندھیوں کے چلنے کا, وَزَلْزَلَةً, اور زلزلوں کا, وَخَسْفًا, اور زمین کے اندر اس قوم کے دھنسا دینے کا, وَمَسْفًا, اور ان کی شکلوں کے بگاڑ دینے کا, وَقَذْفًا, اور ان کے اوپر جو ہے وہ پتھروں کی بارش کرنے کا. وَآیَاتٍ تَتَابَعُكَ نِظَامِ بَالٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَ. اور یہ جو نشانیاں ہیں یا یہ جو اللہ کی طرف سے عذاب ہیں یہ ایسی ہی ہیں یا ان کی مثال ایسے سمجھ لو کہ جیسے ایک تسبیح ہوتی ہے اس کے اندر دانے ہیں, اگر تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو وہ دانے تیزی سے گرنا شروع ہو جاتے ہیں, پھر وہ رکتے نہیں. تو بعینی ہی جب میری امت کے اندر یہ خصلتیں پیدا ہو جائیں گی, یہ خصال یہ صفات پیدا ہو جائیں گی, تو یہ عذاب اسی طرح سے آنا شروع ہو جائے ترتیب کے ساتھ جیسے تسبیح کے دانے گرتے ہیں. یہی ہم دیکھ رہے ہیں, یعنی ایک مصیبت سے یا ایک آزمائش سے اس قوم کی جان نہیں چھوٹتی تو دوسری آزمائش میں مبتلا ہے, دوسرا عذاب تیار کھڑا ہے. اب آخر میں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ جو عذاب جس کے اندر یہ قوم مبتلا ہے, اس عذاب سے نجات کا رستہ کیا ہے. قرآن مجید نے وہ نجات کا رستہ بھی خود ہی بتلا ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اہل ایمان اللہ کی جناب میں توبہ کرو. توبہ کون سی؟ توبۃ نصوحا, سچی خالص توبہ. اور یہ توبہ انفرادی سطح پہ بھی ہو اور اجتماعی سطح پہ بھی. ہر فرد اپنی انفرادی زندگی میں جو اس کی معصیت اور اللہ کی نافرمانی ہے اس سے توبہ کرے, رجوع کرے, اور بحثیت قوم پوری قوم اللہ کی جناب میں توبہ کرے جو اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہے, اس نافرمانی سے توبہ. تو یہ انفرادی اور اجتماعی توبہ جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک یہ عذاب ٹلنے والا نہیں ہے. جیسا کہ آپ کو مثال بیان کی گئی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی, جب پوری قوم 100,000 سے زائد کے قریب افراد تھے اپنی بستیوں سے نکلے اور کھلے میدان میں اللہ کے سامنے سجدے میں پڑے, اللہ نے معاف کر دیا, عذاب ٹال دیا. اور اللہ کے سامنے تو یہ گناہ جو ہمارے یہ کچھ حقیقت نہیں رکھتے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا, اے ابن آدم, اے ابن آدم, انک دعوتنی ورجوتنی, تو مجھے پکارتا ہے, مجھ سے دعائیں کرتا ہے, مجھ سے امیدیں بھی لگاتا ہے, غفرت لک علی ما کان فی, تیرے جیسے بھی گناہ ہو میں تجھے معاف کر دوں گا, ولا ابالی, اور مجھے کوئی پرواہ نہیں. یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء, اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمانوں کو چھونے لگے, ثم استغفرتنی, پھر بھی تو میرے سامنے آ کے استغفار کر لے, غفرت لک ولا ابالی, میں تجھے معاف کر دوں گا, مجھے کوئی پرواہ نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو بہت غفور الرحیم ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم معافی پر آمادہ ہوں, اپنے گناہوں پہ نادم ہوں, شرمندہ ہوں. تو اگر تو ہم بحثیت قوم اجتماعی توبہ نہیں کرتے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ ایک بڑی پکڑ اور ایک بڑا عذاب اس قوم کا مقدر ہو چکا ہے. انفرادی طور پہ میں اور آپ اپنے آپ کو اللہ کی اس پکڑ سے کیسے بچا سکتے ہیں, اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے حل بتا دیا کہ جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لیتے ہیں کسی قوم کو عذاب میں پکڑنے کا تو اس میں سے کچھ لوگوں کو بچا لیتے ہیں. اور یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو نہیں عن المنکر کا کام کرنے والے ہیں. اس معاشرے کے اندر جو منکرات ہیں, جو برائیاں ہیں, جن منکرات اور برائیوں کے سبب سے اللہ کا وہ عذاب نازل ہو رہا ہے, ان برائیوں سے منع کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ایک بستی کا سورہ اعراف کے اندر واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا, وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. کہ جب اس بستی کے اوپر عذاب آیا اور اس بستی کے لوگوں کو, رہنے والوں کو اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے بدروں کی شکل بنا دی گئی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بچا لیا, ان لوگوں کو اس عذاب میں مبتلا نہ کیا جو ان کو منکرات سے روکا کرتے تھے. یہ بہت اہم فریضہ ہے, نہیں عن المنکر, لوگوں کو برائی سے روکنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانی فإن لم یستطع فبقلبی وذلک ضعف الایمان. جو بھی تم میں سے کسی منکر اور برائی کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے تبدیل کر دے, اگر ہاتھ سے استطاعت نہیں رکھتا تو زبان سے روکے, زبان سے نہیں روکتا تو کم از کم دل میں تو برا جانے, اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. تو یہ وہ ایک خصلت ہے یا ایک صفت ہے کہ جس کے ذریعے میں اور آپ اپنے آپ کو اگر اس عذاب سے بچانا چاہتے ہیں کہ اگر ہم بحثیت قوم توبہ نہیں کرتے اور اس بڑے عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو یہ خصلت یہ صفت ہمیں بچا سکتی ہے، اس فریضے کی ادائیگی ہمیں اس عذاب سے بچا سکتی ہے. ورنہ تو یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ قیامت سے پہلے جب اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوگا، ایک صحیح روایت کے اندر ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خصف ہوگا، لوگوں کو زمین کے اندر دھنسا دیا جائے گا اور اس خصف کے اندر نیک اور بد ہر قسم کے لوگ ہوں گے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بدکار تو ٹھیک ہے ان کے اوپر تو عذاب آئے، نیک لوگوں کے اوپر عذاب کیوں آئے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ عذاب آئے گا تو وہ عمومی عذاب ہوگا، نیک و بد اس کا شکار ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ آخرت میں نیک لوگوں کو ان سے الگ کر لیا جائے گا. لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کو اس عذاب سے الگ کر لیتے ہیں جو نہیں عن المنکر کا فریضہ، جو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، جو لوگوں کو منکرات سے روکتے ہیں. وما کان ربک لیہلک القرا بظلم واہلھا مصلحون، آپ کا رب اس بستی کو ہلاک نہیں کرتا ظلم کے سبب سے کہ جس بستی کے رہنے والے مصلح ہوں، یہ نہیں کہا صالح ہوں، صالح نیک کو کہتے ہیں، مصلح اصلاح کرنے والا، خود صالح ہے، اب صالح ہونے کے بعد نیک ہونے کے بعد لوگوں کی اصلاح کر رہا ہے. مصلحین کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیتا. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کی جناب میں انفرادی طور پہ بھی توبہ کریں اور لوگوں کو بھی کہیں اور جس قدر ہو سکے اصلاح کا کام کریں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کریں. اسی ذریعے سے ہم اپنے آپ کو، اپنے قریبی عزیز اور رشتہ داروں کو جو ہے وہ اللہ کے اس عذاب سے بچا سکتے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.